العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدن چلن کے ناظرین الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. سلسلے میں شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جو روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھیں گے آپ کی کال کی جانب, سوال کی جانب, اور انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ہی مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جی,
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں, وہاں پہ مسافروں کا سامان اگر باہر لے کے جایا جائے, ان کی ہیلپ کی جائے, تو اس سے وہ کچھ پیسے دے دیتے ہیں, یعنی کہ ہم کچھ ان سے اجرت حاصل کر لیتے ہیں. اور کچھ ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں کہ وہ ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں, اور اگر انہیں اس میں سے کچھ پیسے دے دیے جائیں تو اس کی اجازت دے دیتے ہیں. کیا یہ کرنا بہتر ہے؟ مجھے تو یہ بہتر نہیں لگتا, اور میں یہ چیز نہیں کرتا. جواب ارشاد فرما دیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایئرپورٹ پر اس طرح کے جو افراد ہوتے ہیں, جو کسی کو پروٹوکول دیتے ہیں, اس کا سامان لیتے ہیں اور ویل چیئر سنبھالتے ہیں, وہ لوگ بھی شاید اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہوں. جی, تو ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ آزاد افراد ہوتے ہیں اور اپنی خدمات پیش کر کے لوگوں سے پیسے کماتے ہیں, یا یہ کہ ایئرپورٹ والوں نے انہیں ہائر کیا ہوتا ہے, جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے افراد کا سامان لے لینا, یا کوئی خاتون ہے اس کے پاس زیادہ سامان ہے ان کا سامان لے لینا,
ہیلپ کرنے کا مسافر.
جی, تو ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے تو اتنا نہیں پتا ایکچولی کیا معاملہ ہے. بعض سپر اسٹورس میں بھی دیکھا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں ٹرالی لے کر,
جی,
تو گاڑی تک پہنچانے کے لیے بعض لوگ آفر کرتے ہیں, وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں, اور ان کا یہ آفر کرنے کا جو مطمئن نظر ہے وہ ٹپ لینا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے,
اب ان کے بارے میں بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کمپنی کے ملازم ہیں یا آزاد حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے,
بظاہر لگتا یہی ہے کہ کمپنی کے ملازم ہوں گے.
ٹھیک,
یوں آزاد حیثیت میں انجان لوگوں کو اس طرح کی جگہوں پر کھڑا نہیں کیا جاتا. تو جب اگر تو یہ ملازم ہے, انہیں سیلری اس بات کی ملتی ہے کہ ان کا یہ کام ہے, یعنی جو ویل چیئر بک کرواتا ہے تو وہ
ہیلپ کرنا مسافر,
دروازے میں داخل ہوتے ہی اور سارے جو ہے وہ کاؤنٹرز کو کراس کروانا اور جہاز تک چھوڑنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, اسی طریقے سے لینے میں بھی یہ معاملہ شامل ہوتا ہے. تو اگر تو کوئی ایسی صورتحال کے اندر اپنی رضامندی سے اور خوشی سے کچھ دے دیتا ہے تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے, لے لیا جائے, لیکن مانگنا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک,
اور بعض جگہوں پہ تو ایسا بالکل مانگا جاتا ہے. میرا ایک دفعہ اتفاق ہوا, ایئرپورٹ سے جو ٹیکسی ملتی ہے وہ عام طور پر ویسی مہنگی ہوتی ہے, روٹین سے ویسے زیادہ پیسے لے رہی ہوتی ہے. اب اس کا ڈرائیور اتر کے ٹپ بھی مانگ رہا ہے, جناب بھائی آپ نے کام کیا کیا ہے, ٹھیک ہے, بیگ اٹھا کے رکھا ہوگا گاڑی میں, نکالا ہوگا, بس
جو کام ہے وہی کیا,
ایکسٹرا کام.
جی,
تھوڑا سا دیکھا بھی جائے تو یوں منہ سے مانگنا ٹپ یہ مروت کے خلاف ہے.
ٹھیک,
تو آپ کو, آپ ملازم ہیں, آپ کو سیلری مل رہی ہے, اس کام کی عزت مل رہی ہے, تو یوں ایک غیر متعلق آدمی سے جس سے آپ نے کوئی براہ راست معاہدہ نہیں کیا, ٹیکسی اگر کرایہ پر لیے تو کمپنی سے لیے, اگر آپ کی سروس ایئرپورٹ میں جو کام کرتا ہے,
جی,
اس نے اگر اپنی سروس دی ہے تو اپنے ادارے کی بیاہ پر دی ہے.
جی,
تو
یوں ٹپ مانگنا اور سوال کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، اس سے اعتراض کیا جائے.
ٹھیک ہے، تفصیلی جواب مل گیا اور امید ہے اس ضمن میں بہت سارے دیگر افراد کو بھی جواب جو ہے وہ مل گیا ہوں. اگلی کال دیجیے.
مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، اگر ایک آدمی آپ کو کچھ رقم دیتا ہے، وہ رقم آپ ایسے کہہ لیں کہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہے نہ کوئی صدقے میں شامل ہے، وہ ایسے دیتا ہے اللہ کی راہ میں کہ یہ کسی کو دے دو اگر کوئی ضرورت مند ہے، وہ رقم اگر دینے والا بندہ، لینے والا بندہ جو ہوتا ہے، دینے والے بندے سے وہ رقم خود رکھ لے، اس کو اپنے استعمال میں لے آئے، وہ خود حقدار ہو یا اس کا سلسلہ ایسا روزگار نہ ہو وسیع کہ اس کو ضرورت اس رقم کی، کیا وہ رقم استعمال کر سکتا ہے؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیں، عام حالات کے اندر اس طرح کے آدمی کو وکیل بنایا جاتا ہے، نمائندہ بنایا جاتا ہے کہ بھائی میں آپ پر ٹرسٹ کر رہا ہوں، آپ واقعی کسی اور کو دے دیں گے. ایک انڈرسٹوڈ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کسی اور کو جا کر دے گا. اب یہ خود قیاس کرنا کہ اصل مقصد تو محتاج کو دینا ہے،
ٹھیک ہے،
اور کوئی قید بھی نہیں ہے میں کس کو دوں، نومینیٹ بھی نہیں کیا گیا، اور بنیاد ہے محتاج کو دینا، میں بھی محتاج ہوں، میں رکھ لیتا ہوں،
ٹھیک ہے،
تو یہ سوچ ضرور قائم ہو رہی ہے، لیکن یہ سوچ ایک نظام سے ٹکرا رہی ہے کہ بھی آپ اپنی حیثیت پر غور کریں کہ آپ کو نمائندہ بنایا گیا ہے،
ٹھیک،
تو آپ باؤنڈ ہیں اس بات کے کہ کسی اور کو دیں گے. اچھا، میں اس کو ایک دوسرے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر کسی نے کوئی چیز بیچی،
جی،
اور یہ کہا کہ بھئی یہ فلاں چیز جو ہے وہ پیسے یہ رہے اور خرید کر لے آؤ،
ٹھیک،
خرید کر لے آؤ.
اچھا، منگا رہا ہے، ابھی
منگوا رہا ہے، ایک مثال منگوا رہا ہے، اور وہی چیز اس کے پاس رکھی ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ آدمی کیا ہوا، خریدنے والے کا نمائندہ ہو گیا،
ٹھیک ہے.
اب یہ فریق ثانی نہیں بن سکتا، کیونکہ خرید و فروخت کے اندر دو فریق کا ہونا ضروری ہے نا،
ٹھیک،
یہ خریدنے کا وکیل بنایا گیا تو یہ خود خریدار ہو گیا،
ٹھیک ہے.
جب یہ خریدار ہو گیا تو اپنی چیز کیسے بیچ سکتا ہے،
ٹھیک ہے، اپنی چیز گویا کہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے،
اپنے آپ کو
اور خود ہی خرید رہا ہے،
جی. تو اسی طریقے سے یہاں جو اصل حیثیت ہے وہ نمائندہ بنایا گیا ہے. تو ہاں، بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ کہنے والا صراحتن کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ خود رکھنا ہو تو خود رکھ لیں،
جی،
جتنا آپ کو حاجت ہو، یا آپ خود رکھنا چاہیں تو سارا خود رکھ لیں ورنہ کسی اور کو دے دیں،
ٹھیک.
جب رقم دینے والے نے ایسا نہیں کہا،
جی،
اور نہ ہی ایسے قرائن وہاں موجود ہیں، تو یوں خود سے فیصلہ کر کے اس رقم کو خود رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے. جو جس کو وکیل بنایا جاتا ہے اس کے اوپر اصل میں ایک امانت کا بوجھ آتا ہے،
امین ہے یہ،
کہ اس کو امین بنایا گیا ہے،
ٹھیک ہے.
تو امین کی حیثیت سے کتابوں میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ سستا نہیں خرید سکتا، اگر خریدنے کا وکیل بنایا ہے تو اس کو اس چیز کا تقاضا پورا کرنا ہے، اس چیز کا تقاضا پورا کرنا ہے. بہت سارے ایسے مسائل لکھے گئے ہیں جن کا مقصود یہ ہے کہ اس کو تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا ہے،
ٹھیک.
تو یوں اپنی سوچ کی بنیاد پر خود رکھ لینا یہ درست نہیں ہے.
مطلب انہوں نے کہا کہ نہ زکوٰۃ ہے نہ صدقہ ہے، تو ایسی رقم پہ زکوٰۃ تو چلیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ واجب صدقہ نہیں ہوگا، تو صدقہ بھی نہیں ہوگا یہ.
دیکھیں، ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ رقم خود نہیں رکھ سکتا،
جی.
اب رقم کسی بھی کائنڈ کی ہو، صدقہ ہو یا صدقہ نہ ہو، عام طور پر صدقے کا اطلاق اس رقم پر کیا جاتا ہے کہ جو حاجت مند کو دی جا رہی ہوتی ہے،
ٹھیک،
جو اگنیا کو دی جا رہی ہوتی ہے اس پر صدقے کا اطلاق لفظاً نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
اگرچہ کہ یعنی اگنیا کی خیر خواہی یا اگنیا کو کچھ دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے،
ٹھیک،
اچھی نیت اگر ہے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن بعض اوقات لفظاً اس پر لفظ صدقہ کا اطلاق نہیں آ رہا ہوتا. میں اس کی ایک مثال دوں، ایک فقہی مثال،
جی.
کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی چیز ہے قابل تقسیم،
ٹھیک، تقسیم ہو سکتی ہے،
تقسیم ہو سکتی ہے،
صحیح،
لیکن تقسیم کیے بغیر دو افراد کو دے دی،
ٹھیک ہے، تقسیم کی نہیں اور دو افراد کو مالک بنا دیا،
اگر تو وہ غنی تھے،
جی،
تو یہ ہبا ہوگا،
ٹھیک ہے،
یہ ہبا ہوگا، اور ہبا کے لیے ضروری ہے کہ قابل تقسیم چیز کو تقسیم کر کے پھر دیا جائے،
ٹھیک ہے.
نمبر دو بات، اگر وہ مستحق زکوٰۃ تھے،
ٹھیک، ٹھیک ہے
تو ان کو دینا صدقہ ہوگا.
صحیح.
اور صدقے میں یہ شرط نہیں ہے کہ قابل تقسیم چیز کو
تقسیم
کر کے دیا جائے.
صحیح.
تو غنی ہونے کی وجہ سے فرق
نتیجے میں
فرق آ گیا.
ٹھیک ہے.
کہ جب غنی تھے تو اس کو صدقہ نہیں کہا گیا.
صحیح.
جب غنی نہیں تھے تو اس کو صدقہ کہا گیا.
ٹھیک.
اور نتیجے میں بھی فرق آیا.
صحیح.
انتقال ملکیت کے معاملات میں فرق آیا.
ٹھیک.
یوں فرق ہوتا ہے.
تو بعضوں کا سورج جو ہے وہ دیکھنے میں ہمیں کچھ اور لگ رہی ہوتی ہے. بہرحال اس کا فکر.
یہ ایک مرتبہ مندی مذاکرے میں حاضر تھا.
جی.
تو یہ بات وہاں زیر بحث تھوڑی سی آئی نا.
ٹھیک ہے.
تو وہاں اتنی وضاحت نہیں ہو سکی تھی.
ٹھیک ہے.
تو پھر مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا بھی. وہ آپ نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا کہ وہ صدقہ نہیں ہوتا جو اغنیہ پر جائے. تو وہاں مراد یہ تھا کہ صدقے کا جو لفظ ہے کہاں بولا جانا ہے کہاں نہیں.
ٹھیک.
یہ ایک الگ چیز ہے اور ثواب اور اجر ملے گا وہ ایک الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے.
جدا کا معاملہ.
سر ابھی جو دونوں سوال آئے اس کے پرسپشن میں میں ایک سوال بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ جیسے ایئرپورٹ والا سوال آیا تھا اور اس میں یہی تھا جو ظاہری صورت تھی آپ نے ویسے تفصیل جواب تو دیا. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک جاب کر رہے ہیں. اب انہیں ایک مزید نظر آ رہا ہے کہ اگر میں یہ بھی کام کر لوں گا تو اس کی آمدنی ہو جائے گی, مجھے کچھ پیسے مل جائیں گے. جو اس کا شرعی حکم تھا وہ تو آپ نے بیان کر دیا صورتوں کا. دوسرا سوال یہ آیا ہے کہ کوئی صدقے کے لیے رقم دیتا ہے یا رقم دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جہاں چاہو خرچ کر لو جو بھی تھا. آپ نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا. اچھا اس سے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں کچھ مالی لین دین کا تعلق آتا ہے اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مجھے اختیار ہے اس مال کا اس سامان کا اور اس کو مجھے تقسیم کرنا ہے. اب چاہے میری مالی حیثیت جو بھی ہو, چاہے میری کیا کہنا چاہیے ایک بینک دولت کے حساب سے پوزیشن کچھ بھی ہو میری, تو عموماً لوگ اپنے ہی فیور میں اس کو لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مل جائے کسی طریقے سے. یہ جو ایک سائیکی ہے, یہ جو ایک نفسیات ہے لوگوں کی,
اصل میں آپ کافی حد تک قریب پہنچے. اس کی ایک جہت اور بھی ہے.
جی.
وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹیکسی چلانے والا.
جی.
اور ایک مال لوڈ کرنے والا.
جی.
سامان اٹھانے والا. نو ڈاؤٹ کہ اس کی جو حیثیت ہے وہ
کمزور ہے.
کمزور ہے.
ٹھیک.
مطلب عزت تکریم اس میں کوئی اس کی حیثیت کم نہیں ہے.
جی.
مالی حیثیت اس کی کم.
ٹھیک. معاشی پوزیشن کمزور ہے.
کمزور ہے. تو اس طرح کا جب آدمی ایک دنیا کی چمک میں جاتا ہے نا.
جی.
اور امیر کبیر آدمیوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے تو منہ میں پانی آتا ہے اور دنیا لہلاتی ہوئی سے نظر آتی ہے. خود کو بہت دور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نہ جانے کیسے آگے بڑھوں گا.
ٹھیک ہے.
میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول تھا کہ شریعت کے نزول کا مقصد ہے, شریعت جو نازل ہوئی, احکام نازل ہوئے, تزکیہ نفوس.
ٹھیک.
کہ تزکیہ ہو نا, خواہشات جو ہیں.
جی.
خواہشات تابع ہو جائیں.
ٹھیک ہے.
تو ایک اور کتاب میں نے پڑھا کہ جو دوسروں کے مال سے.
جی.
امیر ہونا چاہتا ہے.
جی.
وہ ساری عمر فقیر رہتا ہے.
اللہ.
تو ایسے ماحول میں جائیں جہاں آپ کو ملتے ہیں 20,000, 30,000, 40,000 اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سیٹ صاحبان تو 20,000-30,000 روپے ویسے ہی دو منٹ میں خرچ کر دیتے ہیں.
جی. اس کے لیے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.
تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک
ہے. اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے عزت کے ساتھ. جو روٹی مل رہی ہے اللہ کا شکر ہے. محنت کو جاری رکھیں, اسباب کو اختیار کریں.
ٹھیک. یہاں پہ
کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا آغاز جو ہوا وہ بہت ہی چھوٹے مطلب کے سے ہوا. میرے سامنے کئی لوگ آ رہے ہیں.
جی.
میں ایک مرتبہ امارات میں گیا, ایک صاحب سے پوچھا کہ کس طرح آئے آپ یہاں پہ.
ٹھیک ہے.
کہ نہیں جب میں آیا تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کھانا کھا سکوں. فٹ پاتھ پہ میں سوتا تھا.
ٹھیک.
فٹ پاتھ پہ بھی میں سویا ہوں, یہ انہوں نے کہا.
ٹھیک.
اور آج اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہے. ایک اور صاحب سے پوچھا کہ آپ کن حالات میں آئے اور یہاں بہت ترقی کی انہوں نے. انہوں نے بھی کچھ اس طرح ملے جلے الفاظ بتائے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے حرکت کرنے والے کو.
ٹھیک ہے. حرکت کرے, ایکٹیو ہے,
ایکٹیو رہے, شارٹ راستہ نہ تلاش کرے.
ٹھیک.
اسباب کو تلاش کرے, آگے بڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وقت آتا ہے.
ٹھیک. دوسروں کی حرص نہ کریں. بہرحال اگلی کال دیجیے. مجھے تو جواب مل گیا, امید ہے کہ آپ کو بھی مل ہی گیا ہوگا. اگلی کال دیجیے.
میرا کام ہے تجارت سلسلے میں سوال کیا تھا کہ ایک ویب سائٹ اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کے لیے ایک لنک پرووائڈ کر کے لوگ اس لنک کو دوسروں کو پھیلائیں اور کوئی دوسرا کلک کر کے ان کی ویب سائٹ پہ آ کے پروڈکٹ خریدے تو جس نے لنک پھیلایا ہوتا ہے اس کو کمیشن ملتا ہے. تو اس میں یہ شرط ہے کہ اگر 3 مہینے جیسے آپ نے کوئی سیل نہ کری تو اور جو اکاؤنٹ میں تھوڑے بہت پیسے ہوئے جو تھوڑی بہت پروڈکٹ بیچی تھی اس کے تو وہ پیسے نا اس میں سے $1 کاٹ لیں گے وہ اکاؤنٹ میں سے. اور اگر 5 سیل آپ نے نہ کی تو پہلی پیمنٹ نہیں ملے گی جب تک 5 سیل نہ ہو. 5 سیل کری آپ نے اس لنک سے تو ہی آپ کو پیمنٹ ملے گی. تو ان شرائط کی موجودگی میں کیا ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہوگا یا نہ جائز؟
اللہ
اچھا اتفاق ہے ان کا ان کے کال تشریف لے آئی بہت اچھا ہے. اسی دوران ہفتہ میں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا نا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم سے جو مسئلہ پوچھا گیا
جی
وہ یہ پوچھا گیا کہ اس طرح لنک آگے فارورڈ کرنے پہ
جی
بروکری اور معاوضہ جو ہے نا وہ ملتا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ شرائط ہیں جس میں فزیکل کام کرنا پڑے معاوضہ لیا جا سکتا ہے, لیکن اس لنک کو کریٹ کرنا یا اس لنک کو ملنے کی جو سہولت ہے اس کے پیچھے جو میکنزم ہے اگر وہ میکنزم شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتا
جی
تو اس میں شمولیت ہی جائز نہیں ہوگی.
ٹھیک.
اور آج جو انہوں نے تفصیل سے سوال پوچھا ہے یہ اسی بات کی تائید کر رہا ہے.
ٹھیک.
کہ یہ لنک لینے کے لیے اکاؤنٹ بنانا, پیسے جمع کرانا, پیسے کی کٹوتی ہو جانا, تو اس طرح کی جو شرائط ہیں وہ غیر شرعی شرائط ہیں, لہذا ایسے لنک کے ذریعے آمدنی حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہاں پہ آپ بھی ذرا غور کیجئے, سوال آیا مفتی صاحب نے جواب دیا اور آج ایک دو نئی شرائط کے ساتھ آ گیا. تو بعض اوقات یہی ہوتا ہے معاملہ کے سوال کے اندر ایسا ابہام ہوتا ہے, ایسی کمی محسوس کرتے ہیں مفتی صاحب, کیونکہ بعد میں بھی بعض اوقات بات ہوئی ہے تو اس کی تفصیل چاہیے ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پھر آپ آ جائیں مزید معلومات دینے تو پھر جواب دے دیا جائے گا. تو جب بھی آپ سوال کریں کوشش کریں اس کی جو بھی جہاد ہیں, جیسے ایک ڈاکٹر سے جب آپ کو صحیح مرض کی تشخیص کروانی ہے تو آپ کو اپنی پوری کیفیات بیان کرنی ہوں گی.
اچھا میں اپنے ان سائل سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر ان کے لیے ممکن ہو
جی
تو میرے فیس بک پیج کے ان باکس میں کچھ تفصیلات مزید ڈال دیں.
ٹھیک.
مجھے کچھ لنک وغیرہ دے دیں تاکہ اس پر پھر تحریری فتویٰ بھی لکھا جا سکے.
ٹھیک ہے. مفتی علی اصغر عطاری کے نام سے مفتی صاحب کا فیس بک پیج ہے, اس کے اوپر آپ یہ چیزیں ڈال دیں, انشاءاللہ مفتی صاحب تک پہنچا دی جائیں گی. اگلی کال دیجیے.
مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ ایک شخص سے میں کسی زمانے میں لین دین کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا ادھار کے اوپر, تو پھر اس سے کام ختم ہو گیا تو آخر کا حساب کتاب باقی تھا. تو میرے حساب سے تو اتنا لمبا چوڑا حساب نہیں تھا, اچانک سے انہوں نے بتایا کہ 32,000 روپے آپ کی طرف نکلتے ہیں. تو میں نے ان کو 15,000 روپے جمع کرا اور میں نے کہا یار میرے حساب سے بہت زیادہ آ رہا ہے حساب, آپ ذرا اس کو چیک کر کے مجھے حساب کتاب بتا دو. کافی عرصہ ہو گیا, کئی مہینے ہو گئے, مگر انہوں نے مجھے اوپر کا حساب کتاب نہیں بتایا. پھر میں نے ان سے کہا کہ بھائی دماغ میں بھی تھا کہ یہ تھوڑا معاملہ حل ہو جائے, تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی 15,000 روپے میں نے ان کو مزید دیے اور میں نے کہا کہ بھائی باقی کا معافی والا معاملہ ہے, ٹھیک ہے آپ چیک کر لینا, اوپر کے پیسے ہو تو ختم معاف ہے, کم ہو تو آپ مجھے بتا دینا تو پھر اس کا جو بھی معاملہ ہے کر لیں گے. تو اس طرح میں نے کیا, یہ درست ہے یا نہیں, کوئی شرع قباحت تو نہیں ہے اس کے بارے میں بتا دیجیے. السلام علیکم.
ٹھیک ہے جی.
قباحت تو ہے اس کے اندر, ایک قباحت تو یہ ہے کہ دعویٰ ثابت نہیں ہوا
جس نے ان پہ کیا تھا.
جی ہاں.
ٹھیک ہے.
وہ دعویٰ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی, بعض کا غلط فہمی ہو جاتی ہے نا.
ٹھیک ہے.
پہلے تو ان کو فگر پر اتفاق کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. فگر ہے کیا,
فگر کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ واقعی 32,000 روپے ہوں.
ٹھیک ہے.
اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ باقی معاف کر دو.
جی
بھائی کیوں معاف کر دیں؟
ٹھیک ہے.
اس کا رائٹ تو نہیں ہے کہ وہ معاف کرے, مرضی ہے اس کی.
ٹھیک ہے.
تو یوں معافی کا بلا وجہ تقاضا کرنا یہ درست نہیں ہے. ہاں آپ نے سارے حساب کتاب کر لیا, سارے پیپر آپ نے چیک کر لیے, آپ کا ایک ایک پائی میں کسی کا کوئی وہ نہیں ہے, نہ اس کو یاد ہے نہ آپ کو یاد ہے.
جی.
پھر بندہ احتیاطاً جو کہتا ہے کسی کو
جی
کہ بھائی دیکھو ہمارا حساب کتاب کلیئر ہے, آپ بھی اس پر متفق ہو, میں بھی متفق ہوں.
جی.
لیکن پھر بھی بھول چک ہو جاتی ہے, تو وہ جو معافی ہے
جی
وہ احتیاط کے طور پر جو مانگنی ہے اس کا ایک الگ محل وقوع ہے اور پس منظر ہے.
ٹھیک.
اور یہاں دعوے کے ہوتے ہوئے آپ کہیں گے جی مجھے معاف کر دو.
ٹھیک.
یہ درست عمل نہیں ہے، اس کا جو حق ہے وہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہے.
تو ظاہری جو اسباب میں پہلے وہ سارے اختیار کر لیے ہیں، اس کے بعد یہ
دیکھیں فیصلہ ہوگا.
ٹھیک ہے
کہ دونوں کا اختلاف موجود ہے،
صحیح،
ایک دعویٰ کر رہا ہے دوسرا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ البین تو المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ گواہی پیش کرے گا، اور جو انکار کر رہا ہے اگر گواہی پیش نہ کی جائے تو وہ حلف لے گا.
ٹھیک،
پورا فیصلہ ہوگا.
ٹھیک،
اب انہوں نے کہا کہ جی پیسے نکلتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاملہ بحث طلب ہے کہ حلف کون لے گا.
ٹھیک ہے، حلف کون اٹھائے گا، یہاں
کون اٹھائے گا.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. تو آرازت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد 18 میں لکھا ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ کا تعین کرنا علماء پر دشوار ترین عمل میں سے ہے.
حضور سجاد حسین عطاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میرا کام ہے ریڈی میڈ گارمنٹس کا، اور میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کا نفع جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ نکال سکوں کہ اس پیس میں مجھے کتنا پیسہ، اس میں بچت کتنی ہوئی ہے. اب ایک آدمی مجھے یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے 2 لاکھ روپیہ لے لو اور مجھے حصے دار بنا لو، اور کہتا ہے کہ میں مجھے آپ 10 روپے یا 15 روپے پیس جو ہے وہ بچت کے وہ مجھے دے دیا کرو، باقی بچت آپ کی. تو کیا ہماری یہ شراکت جو ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق ہوگی؟
ٹھیک ہے جی.
دیکھیے بہت سمجھدار معلوم ہو رہے ہیں یہ، اور سوال کرنے کا ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ کہیں اگر غلطی ہے تو درست طریقہ بتا دیا جائے.
جی،
جو انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے اس میں تو ہے خرابی، غلطی ہے.
ٹھیک ہے،
اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ درست طریقہ سیکھیں.
صحیح،
سب سے آئیڈیل طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ان کے شہر میں دارالافتاء اہل سنت موجود ہے تو وہاں چلے جائیں.
جی،
پورا طریقہ سمجھیں.
ٹھیک ہے،
اگر یہ سہولت نہیں ہے تو فون نمبر جو ہے ان پر رابطہ کر کے طریقہ سمجھیں. میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، ممکن ہے کہ اس سے جب یہ سوال پوچھنے جائیں تو ان کے لیے مزید آسانی ہو. دیکھیں غلط ہو رہا ہے آپ کا طریقہ، اس میں تو شک نہیں ہے.
جو ابھی اپنا رہے ہیں وہ غلط ہے،
اپنانا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے،
صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ 2 لاکھ روپے لیں گے اور انہوں نے اس کا مال لینا ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے،
ٹوٹلی اس کا مال لینا ہے.
صحیح،
تو ان کو کہیں کہ بھائی یہ میرا مال ہے، میرے ساتھ آ جائیں آپ، تو آپ یہ مال خرید لیں، میں آپ کو بتاتا جاؤں گا.
ٹھیک ہے، جو فیبرک وغیرہ چاہیے.
جی ہاں،
ٹھیک ہے،
اگر بنا ہوا مال ہے.
صحیح،
بنوانے کے مرائل ہیں تو پھر یہ طریقہ اپلائی نہیں کرے گا.
ٹھیک ہے، ریڈی میڈ میں یوز ہوگا.
ہاں،
ٹھیک ہے،
وہ مال یہ بنا بنایا جو خرید لیں.
جی،
بنا بنایا مال خریدنے کے اس پارٹی نے خرید لیا جو انویسٹر ہے.
ٹھیک ہے،
اس نے خریدنے کے بعد قبضہ کیا.
ٹھیک ہے،
2 لاکھ کا مال خریدا اور ان کو 2,25,000 روپے میں 6 مہینے کے گزار پر بیچ دیا.
صحیح،
ٹھیک،
ٹھیک ہے،
کم زیادہ میں بیچ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
مثال دی میں نے تو ایک.
ٹھیک ہے،
اب اس مال کو یہ پر پیس وہ کم میں بیچیں یا زیادہ میں بیچیں،
صحیح،
یہ آزاد ہے، ان کو سہولت ہے.
ٹھیک ہے،
یہ کسی طرح کے باؤنڈیشن میں نہیں ہے، حساب کتاب میں نہیں ہے. ان کو جو ایک موٹی فگر کا حساب ہوا ہے وہ ان کے پیمنٹ کرنی ہے.
ٹھیک ہے،
انویسٹر کو نفع مل گیا، ان کو مال مل گیا.
ٹھیک،
تو یہ ایک طریقہ قابل عمل ہے.
صحیح،
لیکن یہ کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کپڑا خرید کے بنواتا ہوں.
جی،
یا میں تو 2 لاکھ روپے کا مال نہیں خریدنا چاہتا.
صحیح،
اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں آئیں گی. تو پھر ہر صورتحال کا جواب اور حل موجود ہے.
صحیح،
رابطہ کریں.
اگلی کال دیجیے.
جی، میرے ایک دوست نے میری موجودگی میں ایک دوسرے آدمی کو ایک موٹر سائیکل سیل کی ہے، فرض کریں موٹر سائیکل سیل کی ہے 70,000 کی، تو اس کا ایک وقت ہے 6 مہینے کے بعد 35,000 دینا ہے اور 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا 35,000 دینا ہے، 1 سال میں کلیئرنس کرنی ہے. اب وہ موٹر سائیکل کی موجودہ قیمت فرض کریں تھی 50,000 روپے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے دوست نے جس نے موٹر سائیکل سیل کی ہے اس نے 50,000 میرا بھی دینا تھا. اگر وہ اس وقت کیش پہ اپنی موٹر سائیکل 50,000 کی بیچتے اور مجھے کلیئر کر سکتے تھے، تو انہوں نے وہ موٹر سائیکل قسطوں پہ 70,000 کی دی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل آپ کی ہو گئی ہے، तो ये इससे जो है ना 35,000 दूसरे बंदे से 6 महीने के बाद आप ले लेना, और अगले 6 महीने के बाद 35,000 वो भी आप ले लेना, और ये 50,000 की जो नकद कीमत थी वो 50,000 मेरे खाते में जमा कर दें। तो क्या इस तरह का अमल करना ठीक है या नहीं है? जज़ाकअल्लाह खैर।
कैसे ठीक हो सकता है? आपको लेने थे 50,000 रुपए, अब आप ले रहे हैं 70,000 रुपए। तो जिस आदमी को 50,000 रुपए लेने हो वो 70,000 रुपए कैसे ले सकता है? ये तो सुधी मामला हुआ कि जनाब फौरी तौर पर 50,000 रुपए वो दे सकता था, उसने नहीं दिए, और अब जनाब 6 महीने बाद या 8 महीने बाद पैसे देगा तो 70,000 रुपए करके दे, ये तरीका जायज नहीं है, सुधी मामला है। हाँ, मेरे सवाल समझने में कोई चीज किसी चीज की कमी रह गई हो, आप समझते हो कि नहीं मैं अपना सवाल नहीं समझा पाया, आप दोबारा फोन कर ले तो दोबारा देख लेते हैं।
सर मैं तो ये सोच रहा हूँ इस सवाल में कि एक शख्स पे ये इनको कर्ज लेना है, उसके पास बाइक है जो वो बेच रहा है इसलिए कि कर्ज उतार दो, लेकिन वो बाइक बेच रहा है एक थर्ड पर्सन को, वो भी उधार में और वो ज्यादा पैसों में, तो ये जो एक सर्कल चला है ये क्यों चला ये समझ में नहीं आया। जो शरीय हुक्म आपने बयान फरमाया वो तो अपनी जगह है।
देखिए सवाल से जाहिर है सर्कल चलना था, चल चुका
जी।
रकम वाले ने तकाजा किया कि भाई आप कुछ भी करो, ठीक है आप पेमेंट लेट कर रहे हो, मुझे अपने पैसे चाहिए। वो कह रहा है वक्त पे नहीं दूंगा, लेट मिलेगी, या तुम 50 को 70 ले लो,
इजाफी रखो,
इजाफी ले लो।
ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए।
मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल अर्ज है कि मेरा टीवी डिश और एलईडी वगैरह का कारोबार है, इसके बारे में कुछ शरीय रहनुमाई फरमा दें।
ठीक है जी,
देखिए टीवी हो गया, डिश हो गया, या एलईडी वगैरह जो चीजें हैं वो हो गई, रबीउल नूर के माहनामा फैजान मदीना उसमें आकाम तिजारत के 2 पेज छपते हैं और मुख्तलिफ सवाल शामिल होते हैं, तो उसमें एक सवाल शामिल होगा कि डिश रिचार्ज करना कैसा और डिश बेचना कैसा।
ठीक है,
देखिए एलईडी हो गया, टीवी हो गया या डिश हो गया, इसकी फरोख्त करने वाला बराह रास्त किसी गुनाह में मामिन मददगार नहीं बनता।
ठीक,
खरीदने वाले की जिम्मेदारी है कि वो क्या करता है।
ठीक,
मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल अर्ज करूँ, डिश की मिसाल, हमारे जामियातुल मदीना के अंदर मध्य चरण आने के बाद डिश लगाए गए
जी,
उनका एक पीरियड वो होता है कि जिसमें मदनी चैनल की ट्रांसमिशन तलबा को दिखाई जाती है
जी,
हफ्ते के 5 या 4 दिन, 4 या 5 दिन, और उस ट्रांसमिशन के अंदर दीनियात की तालीमात उनको दी जाती है
जी।
जैसे मैं सिलसिला करता हूँ अहकाम कुरान
जी,
तलबा इस सिलसिले को देखते हैं, उसके बाद इस डिश का इस्तेमाल कोई भी नहीं है वहाँ पर।
ठीक है, बंद है,
बंद है,
ठीक,
कोई इस्तेमाल नहीं है।
ठीक,
अगर किसी खास मौके पर
मदनी मुजाकरा वगैरह
दिखाया जाता है तो वो एक अलग सूरत हाल है, वो भी जो दिखाया जाता है मदनी मुजाकरा वगैरह वो भी जायज चीजें हैं, यानी के दीनी चीजें हैं, उनको देखना जरूर सवाब है, वो चीजें हैं।
ठीक,
तो अब डिश खरीदने वाले के इस्तेमाल पर है
ठीक
कि वो क्या इस्तेमाल करे, अगर चेके गालिब इस्तेमाल लोगों का बुराइयों में है लेकिन मुतायन नहीं है खरीदार जाके क्या करेगा।
ठीक,
तो यूं बेचना, टीवी बेचना, एलईडी बेचना, इनके भी मुख्तलिफ इस्तेमाल मौजूद हैं।
ठीक,
अब तो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उनमें एलईडी लगी होती है
जी जी,
ठीक है ना, कोई इस पर जो है वो चैनल नहीं चल रहा होता, कंप्यूटर पर जो है ना वो लगी होती है स्क्रीनें, तो कहने का मकसद ये है कि यूं बेचने वाला बराह रास्त मामिन मददगार नहीं बनता।
ठीक,
लेकिन अगर डिश बेचने में ये चीज भी शामिल है, हम आपके घर जाके इंस्टॉलेशन करके देंगे और चैनल सेट करके देंगे, और चैनल भी वो जो गुनाह वाले चैनल हैं, ये जायज नहीं होगा।
ठीक,
हाँ टीवी की इंस्टॉलेशन भी होती है, उस इंस्टॉलेशन में अगर केबल ज्वाइंट करना शामिल नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ करना शामिल है या फिट करना शामिल है
जी,
ज्यादातर तो फिट करते हैं लोग।
ठीक है,
तो हर एक के पास वो नहीं होता
स्टैंड वगैरह फिट,
स्टैंड वगैरह फिक्स करने की ड्रिल मशीन नहीं होती, तो सिर्फ इतनी इंस्टॉलेशन है, तो टीवी की इतनी इंस्टॉलेशन में तो कोई आज नहीं है।
ठीक, امید ہے تفصیلی جواب کو مل گیا ہے. اگلی کال شامل ہے سلسلہ کرتے ہیں.
میرا مفتی صاحب کی بار کا یہ سوال ہے کہ میں نالا سے پٹرول لے کر آتا ہوں دکان پر, کیا اس میں میں ایک لیٹر میں 10 روپے منافع لے سکتا ہوں؟ تقریباً 5-6 کلو میٹر کے فاصلے پر میں پٹرول لے کر دکان پر آتا ہوں, گاؤں میں ایک دکان بنائی ہوئی ہے.
دیکھیں ہم مطلب کہ بڑے شہروں میں رہتے ہیں
جی,
یا چھوٹے بھی جو شہر ہیں وہاں پٹرول عام دستیاب ہوتا ہے
جی,
لیکن یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ گاؤں دیہات والے باقاعدہ ڈرموں میں ڈال کے پٹرول لے کے جاتے ہیں
جی,
کیونکہ وہ پٹرول پمپ تک نہیں آ سکتے. خاص طور پر وہ مواقع جب کھیتوں میں ہل چل رہا ہوتا ہے اور ٹریکٹر ہل چلا رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے پٹرول خریدنے کے لیے پٹرول پمپ نہیں آ سکتے.
ٹھیک ہے,
یعنی ہم تو گاڑی ہر گاڑی جو ہے روڈ پہ چلتی ہے
جی,
اور روڈ پہ کہیں نہ کہیں پٹرول پمپ بھی آ جاتا ہے
صحیح,
لیکن ٹریکٹر وغیرہ یہ روڈ پر پھر نہیں آتے.
ٹھیک ہے, تو کھیتوں میں چلنا,
کھیتوں میں چلتے ہیں تو ان کا پیٹرول اسٹاک ہوتا ہے اور وہ اسٹاک ہو کر بکھرا ہوتا ہے, تو قانون بھی اس کو نہیں روکے گا, یہ ایسی صورتحال ہے.
ٹھیک,
لیکن وہ ٹریکٹر والے تو خود خرید کر اپنا اسٹاک کرتے ہیں, جس طریقے سے بڑی فیکٹریوں کے اندر یا پلازا وغیرہ کے اندر جنریٹر چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیٹرول کا اسٹاک موجود ہوتا ہے
جی,
لیکن یہ دکان پر کھلا پیٹرول بیچنا, تو اب اس کی قانونی حیثیت کا مجھے اندازہ نہیں ہے.
ٹھیک,
قانون اس کو الاؤ کرتا ہے یا نہیں, خاص طور پر زہری علاقوں کے اندر, انٹیریئر کے اندر, پھر آپ چلے جائیں گلگت اور اونچے علاقوں میں, وہاں بھی اتنے کثرت سے پیٹرول پمپ نہیں ملیں گے
جی,
تو ان ایریاز میں کیا صورتحال ہوتی ہے؟ قانون اگر اجازت دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
قانونی پابندیاں اگر موجود ہیں تو پھر ایسا کام نہ کیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پیٹرول کے اندر سیفٹی امور کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے, اگر ہاں قانونی پابندی اگر نہیں ہے کوئی, فی نفسی ہی ایک چیز خرید کر مہنگی بیچنا یہ جائز ہے,
لیکن
بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جہاں قانون اجازت نہیں دے رہا ہوتا, قانون کو دیکھ لیا جائے.
ایک کال شامل کر لیتے ہیں.
ہند گجرات جام نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی علی اکبر صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا کوئی بڑی کمپنیوں کے شیئر خریدنا اور اس کو بھاؤ بڑھنے پر بیچنا یہ درست ہے؟
میں سمجھا کہ کمپنیوں نے شیئر رکھنا بھی شروع کر دیا ہے.
شیئر لائن,
شیئر
جی,
حصص
جی.
حضرت قبلہ مفتی نظام الدین نزوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ نے بہت ہی تفصیل سے کتاب لکھی ہے شیئرز کے حوالے سے, کہ شیئرز کی کیا حیثیت ہے اور اس کے کتنی قسمیں ہیں اور کون سی جو ہے وہ قسم ہے جس پر مسابقتی بنیاد پر جو ہے وہ نفع ملتا ہے, وہ نفع سود کے حکم میں ہے, وہ کون سا شیئر ہے جو اس طرح کا ہے. تو یوں شیئر کوئی ایک طرح کا نہیں ہے, یعنی یہ ہند سے سوال تھی تو میں نے ہند کے ایک عالم کی کتاب کو کوٹ کیا ہے, تو بہتر یہ کہ آپ وہیں کے علماء سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں. اور جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے تو شیئرز کا طریقہ کار, آپ نقد خرید رہے ہیں, ادھار خرید رہے ہیں, کیونکہ خود جو بروکریج ہاؤس ہیں وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, نو پرابلم,
ہم دے رہے ہیں,
ہم پیسہ دے رہے ہیں, بس یومیہ بنیاد پہ سود لیں گے. طریقہ کار کی بات آ گئی نا
جی,
کہ آپ کس طریقہ کار سے خرید رہے ہیں, آپ کس کمپنی کے شیئر خرید رہے ہیں. پتا چلا کمپنی سودی بینک ہے,
ٹھیک
ہے, سودی بینک کے شیئر خرید کر آپ کیا کریں گے, سودی کاروبار میں حصہ بنیں گے, ایسا بنیں گے. پھر کائنڈ آف شیئرز مختلف ہیں,
ٹھیک ہے,
یعنی جو شیئر جاری ہوتے ہیں
جی
اس پر نفع کی تقسیم کے تعلق سے بہت ساری اقسام ہیں.
ٹھیک,
تو شیئر خریدنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ بالکل سوال یہ کرے کہ فلاں قسم کا شیئر خرید سکتا ہوں فلاں کمپنی کا اور کہ نہیں.
ٹھیک,
تو کمپنی کا نام لے کے اگر آپ سوال کریں گے وہ تو ہم چینل پہ نہیں چلائیں گے. تو یوں انفرادی طور پر جب بھی علماء سے تفصیلات پوچھنی ہو اس انداز میں سوال کیا جائے.
ٹھیک ہے جی, ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تاجر جو متقی ہو, جو سچ بولتا ہو, جو مجھے ایسا بنا